من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القرآن صلوات پڑھیں اللہ علیہ. آج کا عنوان قرآن مجید کتاب تدبر ہے اور خودی کی شناخت اسرار خودی کو بیان کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو آفاق کو اور ہر چیز میں جو اس سے متعلق ہے اس میں غور و فکر کریں اور اپنی شناخت حاصل کریں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے لیے سب سے پہلے دعوت قرآت دی ہے, قرآن مجید کو پڑھنے کی دعوت دی ہے اور کہا کہ قرآن مجید تمہاری زندگی کی کتاب ہے, قرآن مجید حیات کا منشور ہے, قرآن مجید اسرار خودی کو بیان کرتی ہے اور خود کی شناخت قرآن مجید کے ذریعے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. تمام دنیا کے مفکرین نے جب انسان کے اوپر غور و فکر کیا تو آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ انسان موجود ناشناختہ ہے, کہ انسان نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق ہے کہ جس کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے, اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. لیکن اس معمے کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اگر کوئی راز حیات سے واقف ہے تو انسان خود اپنی راز آفرینش سے واقف نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کو خود انسان نے نہیں بنایا ہے, یعنی ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنا لیا ہے کہ ہم اپنے راز سے واقف ہوں. جس نے ہم کو بنایا ہے وہی ہمارے راز سے واقف ہے, وہی ہماری خلقت سے واقف ہے, وہی ہمارے وجود سے واقف ہے, وہی ہمارے جسم اور روح سے واقف ہے. ہماری روح کے تقاضے کیا ہیں, ہمارے نفس کے تقاضے کیا ہیں, یہ قرآن مجید ہی بیان کر سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ فقرأوا ما تیسر من القرآن, کہ قرآن کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھو, یعنی جتنا میسر ہو سکے جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو, اس لیے کہ قرآن مجید تمہاری ضرورت ہے نا. کیونکہ اگر تمہیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے تو تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا, تمہاری مشکلات کا حل خود قرآن میں ہے نا. تو یہ قرآن جو ہے وہ صرف گھول کے پینے کی کتاب نہیں ہے, یعنی مطلب پانی میں گھول کے پینے کی نہیں ہے, اتنا پڑھیں کہ روح کا حصہ بن جائے, اس کے اوپر عمل کریں, کیونکہ قرآن عمل کی کتاب ہے نا. تو اس وہ نہ تعویذ کی کتاب ہے, نہ جو ہے وہ استخارے کی کتاب ہے, نہ کسی اور چیز کی کتاب ہے. ہر چیز جو چیز کے لیے بھیجا گیا اس سے کم فائدہ اٹھایا جاتا ہے, جس چیز اس سے اس کے اطراف کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن اصل جو کتاب ہے کہ جو تدبر کرنے کے لیے جس سے کہا جا رہا ہے وہی تدبر نہیں کیا جاتا ہے. فقر قرآن پڑھو, یعنی بغیر پڑھے ہوئے جو ہے آپ سینے سے لگا کے رکھیں گے تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا. اور احترام, اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کو احترام سے غلاف میں لپیٹ کے صندوق کے اندر رکھ کے پھر وہ صندوق کو تاخچے کی زینت بنا دیے, تو اس کو احترام سمجھا جاتا ہے. یہ قرآن کا احترام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ یہ قرآن کی توہین ہے کہ اس کے اوپر کی گرد بھی صاف نہیں کی گئی, اس کو غلاف سے نکالا بھی نہیں گیا, اس کو تاخچے سے اتارا بھی نہیں گیا, اس کو رحل پہ رکھا بھی نہیں گیا, اس کو کھولا بھی نہیں گیا, اس کو پڑھا بھی نہیں گیا, اس کو سمجھا بھی نہیں گیا. تو یہ اس کی توہین ہے, نہ یہ کہ اس کا احترام ہے. فقرأوا ما تیسر من القرآن, یعنی جتنا ممکن ہو سکے جتنا پڑھ سکو اتنا قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرو. فقرأ، اس ایک اور آیت میں ارشاد ہے فقرأ ما تیسر منہ، منہ کی آیت کے ساتھ ہے. ایک جگہ پہ صریحاً قرآن کا لفظ استعمال ہوا، ایک جگہ پہ ضمیر استعمال ہوئی جو قرآن مجید کی طرف لوٹتی ہے کہ فقرأ ما تیسر منہ، جتنا اس کا ہو سکے اسے پڑھو، یعنی قرآن مجید کو. اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا، اس کو آسان بنا کے پیش کیا گیا ہے، اس کو نازل کیا گیا ہے، یعنی اب مرتبہ اعلیٰ سے اتارا گیا ہے. پروردگار اگر اپنے انداز میں گفتگو کرتا تو بندے نہ سمجھتے، لہٰذا اس کو بندوں کے فہم پہ نازل کیا گیا تاکہ بندے اس کو سمجھ سکیں. امیر المومنین نبی کریم کی روایت ہے امیر المومنین سے، یعنی امیر المومنین کو تاکید کرتے ہوئے وصیت میں نبی کریم کہتے ہیں کہ علیک بتلاوت القرآن، یعنی اے علی آپ تلاوت قرآن کرتے رہیے. وعلیک بتلاوت القرآن علی کل حال، ہر حال میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کیجیے. اسی لیے امیر المومنین گھوڑے پہ سوار ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ہے نا، میدان میں ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے، گھر میں ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو. خود امیر المومنین نے دوسروں کو بھی یہی نصیحت کی ہے کہ لیکن سمیرک القرآن، یعنی تمہاری شبوں کی کہانیاں قرآن ہونا چاہیے، کہ تم اگر جو ہے قصے بھی سناؤ تو قصص قرآن سناؤ، یعنی اگر گفتگو کرو تو قرآن کی آیتوں کو ایک دوسرے سے جو ہے نا بیان کرو. امام صادق فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ، کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا عہد و پیمان ہے بندے سے. اللہ نے جو عہد اور جو پیمان بندوں سے باندھا ہے اس عہد نامے کا نام قرآن ہے. تو عہد نامے کو ہر روز پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے کیا انسان کے لیے جو عہد نامہ لکھا ہے وہ کیا ہے. فقط یم بغی للمرء المسلم ان ينذر فی عہدہ، کہ لازم ہے مسلم مرد کے اوپر، ہر مسلم شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنے عہد نامے کو ہر روز دیکھے. وَأَن يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً، امام صادق فرماتے ہیں کہ کم از کم ہر روز انسان 50 آیتوں کی تلاوت کرے، 50 آیتوں کی ہر روز تلاوت کرے. اور اسی طرح خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں جو ہے وہ غور و فکر کرو. قرآن مجید کہتا ہے کہ افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ لوگ کیوں جو ہے قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے قلوب پر قفل لگا ہوا ہے، کہ ان کے دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے؟ کیونکہ دل کا کام جو ہے وہ تدبر قرآن ہے. کیا ان کے دلوں پہ قفل لگا ہوا ہے؟ کیوں دل کھولتے کیوں نہیں، دل کے دروازوں کو کھولتے نہیں؟ ایک اور آیت میں ارشاد ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے تم پر قرآن کو مبارک بنا کر، یعنی یہ مبارک قرآن تم پر نازل کی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کرو، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کرو. اور اس کو صاحبان عقول کو چاہیے کہ اس کو یاد رکھیں. صاحبان عقل کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو یاد رکھیں. اور آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَكِّرٍ، یعنی لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یعنی قرآن مجید کو آسان کیا گیا ہے ذکر کے لیے، یاد رکھنے کے لیے. ذکر یعنی خالی پڑھنے کا نام ذکر نہیں، یاد رکھنے کے. ہم قرآن کو آسان کیا گیا ہے یاد رکھنے کے لیے. فحل من مدکر، ہے کوئی جو قرآن مجید کو یاد رکھے؟ امام صادق علیہ السلام قرآن مجید کے افتتاح کی دعا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن مجید کو کھولو اور قرآن مجید کو تم جب بھی ہاتھ میں لو تو اس وقت یہ دعا پڑھو. فرماتے ہیں کہ اللہم انی نشرت عہدک و کتابک، کہ اے پروردگار میں نے تجھ سے عہد کیا ہے تیری کتاب سے کہ، اور اے اللہ فاجعل نظری فیہ عبادہ، کہ اس پر میری نظر کو عبادت قرار دے، قرآن یعنی قرآن مجید کو دیکھنا میرے لیے عبادت قرار دے، و قراءتی تفکرن، اور جو ہے میرے پڑھنے کو تفکر قرار دے، وہ فکری اعتبارن، اور میری فکر کو جو ہے عبرت قرار دے، وجعلنی ممن اتعذ ببیان مواعظک، اور جو ہے مواعظ واعظ سے، واعظ اور نصیحت سے، نصیحت حاصل کرنے والوں میں مجھے جو ہے شامل فرما. قرآن مجید کی جو ہے کہ مواعظ سے واعظ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، واجتنب معاصیک، اور اپنے اور میں گناہوں سے بچوں، گناہوں سے جو ہے اجتناب کروں، ولا تتبع عند قراءتی کتابک علی قلبی ولا علی سمعی، یعنی تیری کتاب کی تلاوت کو میرے قلب پر مہر مت لگا، یعنی جو ہے میرے قلب پر میرے فکر و نظر پر، میرے کانوں پر، میری سماعت و بصارت پر مہر نہ لگا دے کہ میں کتاب خدا کو نہ سمجھ سکوں اور کتاب خدا کو جو ہے نہ پڑھ سکوں. ولا تجعل علی بصری غشاوة، کہ میرے آنکھوں پر جو ہے پردہ حائل نہ فرما، ولا تجعل قراءتی قراءة لا تدبر فیہا، اور میری قراءت کو ایسی قراءت نہ قرار دے کہ جس میں تدبر نہ کروں، جس میں تدبر نہ ہو، ایسی قراءت کی جس میں تدبر نہ ہو، بل اجعلنی اتدبر آیاتی، بلکہ مجھے اس طرح قرار دے کہ میں تیری آیتوں پر، یعنی قرآن مجید کی آیتوں پر تدبر کر سکوں، اس کے احکام پر تدبر کر سکوں، ہم وہ آخذن بشرائع دینک، اور تیرے دین کے شرائع کو اخذ کر سکوں، ولا تجعل نظری فیہ غفلا، میری نظر کو جو ہے غفلت قرار مت دے، ولا قلاعتی حضرت انک انت الرؤوف الرحیم، کہ ایسی قرات قرار مت دے کہ جو زود گزر ہو، یعنی جلد جلد استرابی حالت میں پڑھنے والی قرآن قرار مت دے، بلکہ جو ہے ٹہر ٹہر کر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مجھے عطا فرما. اسی طرح امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ فقرؤوا ما تیسر منہ لکم فیہ خشوع القلب و صفاء السر، کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر منہ، یعنی جتنا ممکن ہو سکے قرآت، جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید پڑھو، یعنی اتنا پڑھو کہ جتنا جو ہے خشوع قلب حاصل ہو سکے، جتنا جو ہے باطن کی صفائی ہو سکے، یعنی باطن پاک ہو سکے اور قلب خاشع ہو سکے، اتنا پڑھو کہ خشوع قلب حاصل ہو سکے، جس سے خشوع قلب حاصل ہو، جس سے صفائے باطن حاصل ہو، اتنا پڑھو کہ صفائے باطن حاصل ہو. اسی طرح قرآن مجید نے ذات میں، اپنی ذات میں تدبر کی دعوت دی ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچیں، اپنی خلقت کے بارے میں توجہ دے، یعنی تدبر کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے، خود کے اوپر غور و فکر، آفاق میں غور و فکر، خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو رشتہ ہے اس پر غور و فکر، ہے نا. تدبر کے جو مراحل ہیں وہ مراحل بھی قرآن مجید نے پیش کیے ہیں، یعنی تدبر کا طریقہ بھی بتایا ہے. کہ اب آپ سوچیں کہ بھائی تدبر کے لیے کہا گیا ہے، کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تدبر کرو. امام صادق کہتے ہیں کہ میں ایسے قرآن کو پڑھوں کہ اس سے تدبر حاصل کروں, ہے نا, میری آنکھوں پہ سے پردے اڑ جائیں, اس طرح میں قرآن پڑھوں کہ جو ہے میرے کانوں پر سے پردے اڑ جائیں, میرے دل پر سے حجابات اڑ جائیں, اور میں اس طرح قرآن کو دیکھوں کہ جیسے جو ہے قرآن بتانا چاہ رہا ہے, جس جو چیزیں قرآن مجید نے بتانا چاہا ہے اس کو ہم دیکھ سکیں. تو اس کے لیے جو ہے قرآن مجید نے اس کے مراحل پیش کیے ہیں. اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ذات پر تفکر کریں, خود انسان اپنے آپ پہ فکر کریں, یعنی خود ہی کو پہچانیں, اسرار خود ہی جو ہے اس کے اوپر سے حجابات اٹھائیں, اپنی ذات پہ غور و فکر کریں. جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو پہلے جو شروع ہوتی ہے, یعنی شناخت جو شروع ہوتی ہے, وہ اپنے سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی جو شناخت ہوتی ہے وہ اپنی ذات سے شناخت شروع ہوتی ہے. ایک مشہور مفکر کا بھی یہ قول ہے ڈیکارت کا کہ میں سوچتا ہوں لہٰذا میں ہوں, میں ہوں لہٰذا میرے اطراف میں بھی کچھ چیزیں ہیں. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے علم کا سلسلہ, فہم کا سلسلہ, کہ پہلے اپنی ذات کا اقرار کریں, ہے نا. تو تدبر اپنی ذات میں کریں. اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ دہر کی پہلی آیت کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, ہے نا, کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا. پھر اس کے بعد پھر کئی آیتیں قرآن مجید میں اس کے بعد مسلسل ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ثم نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا, ہے نا, اسی حلاتا کے بعد کی آیت ہے. وخلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو بنایا, نبتلیه اور اس کو جو ہے امتحان میں مبتلا کیا, فجعلناه سمیعا بصیرا اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا, یعنی سننے والا اور دیکھنے والا پتلا بنایا, یعنی ایسا وجود بنایا ہے جو غور و فکر کرنے والا ہے, جو سمجھنے والا ہے. ورنہ دیکھنے سے مراد جو ہے حیوان کا دیکھنا نہیں ہے. سمیعم بصیرا جو ہے وہ انسان کے لیے کہا گیا ہے, جانور بھی دیکھتا ہے لیکن اس کو جو ہے نا اس کو جو ہے سمیعم بصیرا نہیں کہا کہ وہ دیکھتا ہے سنتا ہے. اس کے سننے کو سننا نہیں کہا جاتا, اس کے دیکھنے کو دیکھنا نہیں کہا جاتا. جس طریقے سے انسان نیند میں اگر کوئی چیز دیکھے تو اس کو دیکھنا نہیں کہا جاتا, کچھ بولے تو اس کو بولنا نہیں کہا جاتا, بلکہ اس کے بولنے کو بڑبڑانا کہا جاتا ہے, اس کے سننے کو جو ہے نا سننا نہیں کہا جاتا. وہ چلے تو جو ہے اس کو یہ نہیں کہتے کہ چل رہے ہیں, یعنی بغیر خط کے چلے تو چلنا نہیں ہے, بغیر ہدف کے دیکھے تو وہ دیکھنا نہیں ہے, ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے کہا گیا کہ ہم نے انسان کو سمیعن بصیرہ بنایا ہے, سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے, ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے شان کا مظہر بنایا ہے انسان کو کہ اپنے صفات کا جو ہے جلوہ اگر دیکھنا ہو تو انسان کے اندر دیکھو کہ انسان اللہ کے اسماء کو ظاہر کرتا ہے نا. اسماء الہیہ کا مظہر ہے, مظہر اسماء الہیہ ہے. اللہ کیا ہے, اصل میں اللہ سمیع بصیر ہے. اس کا جلوہ اور اس کی شان, یعنی اللہ کے اسماء کی شان اگر دیکھنا ہو تو انسان کے اندر اللہ کے اسماء کی شان نظر آتی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے اسم کا مظہر ہوتا ہے. اس طرح کی ایک مفصل آیت ہے قرآن مجید میں. یہ جو مراحل ہے نا, یہ اس طرح کے مراحل کئی آیتوں میں ہے نا, کہ انسان کو ابتدا سے جو ہے بتایا گیا کہ تمہاری خلقت پہ غور کرو, تم پہلے کیا تھے, اس سے پہلے کیا تھے, اس سے پہلے کیا تھے, ہے نا. تم تو مکمل آدمی بن گئے. یہ آدمی بننے سے پہلے تم کس حالت میں تھے, اس سے پہلے کس حالت میں تھے, اس سے پہلے کس حالت میں تھے, ہے نا. لقد خلقنا الانسان من تین, کہ انسان کو جو ہے مٹی سے بنایا, یعنی گیلی مٹی سے بنایا. اس کے بعد کیا کہ پھر جو ہے یہ ایک سلسلہ تھا جو جناب آدم کی خلقت کے بارے میں. اس کے بعد پھر جو بنی آدم پیدا ہوئے وہ کس طرح سے جو ہے بنی آدم کا سلسلہ شروع ہوا. من فخلقنا النطفة علقة, کہ نطفے کو علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة, یعنی نطفے کو علقہ بنایا, یعنی گوشت کا لوتھڑا بنایا, ہے نا. فخلقنا العلقة مضغة, علقے کو جو ہے نا یعنی جمع ہوئے خون کو جو ہے نا لوتھڑا بنایا. مضغة فخلقنا المضغة عظاما, اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں جو ہے نا ہڈیوں کو رونما کیا. فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما, اور پھر اس جو ہے نا ہڈیوں کے ڈھانچے پر سے گوشت کی باریک کھال چڑھا دی, ہے نا. تو اب یہ کیا ہے, مراحل بیان کیے گئے ایک کے بعد ایک مرحلہ. فخلقنا نطفة علقة, پس خلق کیا نطفے سے علقہ. فخلقنا العلقة مضغة, علقے کو مضغہ بنایا. فخلقنا المضغة عظاما, پھر جو ہے فکسون العظام لحما, ہے نا. اس کے بعد نے فانشعناہ خلقا آخرا, پھر ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالق, تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ انسان کی خلقت پہ سے پورا پردہ ہٹ رہا ہے, کہ خلقت کے مراحل بیان کیے گئے. اس کے بعد کہا ہم نے پھر اسے کچھ اور بنا دیا. فَأَنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر اس کو جو ہے ابھی تک خلق کے مرحلے تھے, یعنی نطفہ علقے میں بدلا, علقہ مضغے میں بدلا, یعنی خلق کا مرحلہ تھا. اب جو بات آئی وہ انشاء کی بات آئی. فَأَنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, یہ جو ہے یہ آ کے مشکل پیدا ہو گئی, یعنی یہاں آ کے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئی کہ اب انسان کا سمجھنا اور بھی جو ہے وہ دشوار ہو گیا. کیوں دشوار ہوا؟ اس لیے کہ بات خلقت سے ہٹ کے انشاء پہ آ گئی ہے. خلقت کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز کو بنایا, یعنی کوئی چیز تھی اس سے اس کو بنایا, نطفہ تھا اس نطفے کو علاقہ بنایا, علاقے سے مضغہ بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما, تو یہ اس کی بات ہو رہی تھی, ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جا رہی تھی. لیکن اس کے بعد کہا فانشأناہ خلقاً آخر, پھر ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا. اب یہ جو ہے یہ شے سے کسی شے کو نہیں بنایا, بلکہ جو ہے نا لا شے سے بنایا, یعنی جو ہے ایک ایجاد کیا, ایک شے جدید, ایک روح خالص اس کے اندر پھونک دی, پھر اسے کچھ اور بنا. تو یہ روح جو ہے یہ روح حیوانی نہیں ہے, بلکہ روح انسانی ہے. یہ روح انسانی وہ عظیم ترین روح ہے کہ جس کو جو ہے من روحی سے تعبیر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے, کہ یہ میری روح ہے, یعنی یہ عظیم روح ہے, یہ جو ہے عالم بالا کی روح ہے, یہ جو ہے پست روح نہیں ہے, یہ نیچے سے نہیں آئی ہے بلکہ اوپر سے آئی ہے. من روحی, اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے اس کا رشتہ ہے. تو انسان کا جو ہے نا گہرا رشتہ جو ہے نا ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہے. تو یہ جو رشتہ ہے نا, یہ عبد اور معبود کے درمیان میں جو رشتہ ہے, یہ رشتہ بہت محترم ہے. انسان اگر اس رشتے کو اہمیت کو جان لے تو پھر اپنی عظمت کو پہچان لے گا, اور ہدف خلقت کو جان لے گا کہ وہ اس کو اللہ نے کتنا عظیم بنایا ہے, اور مستقیم اس کا رشتہ کس ذات سے جڑا ہوا ہے نا. وہ انسان کے جو اتنا عظیم ہے نا, وہ جو ہے پتھروں پہ نظر رکھ رہا ہے, وہ کنکروں پہ نظر رکھ رہا ہے نا, جس کو اللہ نے ان سب سے بلند خلق کیا ہے اور اپنی ذات سے جس کی نسبت دی ہے, وہ جا کر جو ہے وہ اپنے سر پہ جو ہے ہیروں کا تاج رکھ رہا ہے جو قدموں میں روندے جانے والا ہے. وہ ہیرے موتیاں جو انسان کے قدموں میں روندے جانے والی ہیں اس کو اٹھا کے وہ اپنے سر کا تاج بنا رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کی توہین ہے, اشرف المخلوقات کی توہین ہے. یہ زیور پہننا انسان کی توہین ہے نا. کوئی چیز انسان کو زینت نہیں دے سکتی. سب سے عظیم چیز جو انسان کو زینت دے سکتی ہے وہ اس کی عبادت ہے, وہ اس کا جو ہے نا اللہ سے ارتباط ہے. کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق جماعت سے, جبکہ انسان کا شمار انسانوں میں آتا ہے, وہ جماعت سے بلند ہے, وہ نبات سے بلند ہے, وہ حیوانوں سے بلند ہے نا. سب اس پہ قربان ہوتے ہیں, وہ کسی پر قربان نہیں ہو سکتا ہے. وہ اگر قربان ہوگا تو سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی پر قربان نہیں ہو سکتا. اس میں ارشاد ہو رہا ہے, یا ایہا الناس, اے انسانو, ان کنتم فی ریب من البعث, تمہیں اگر شک ہو کہ ہم کس طرح سے تمہیں اٹھائیں گے ہے نا, تو تم اپنی خلقت کے بارے میں غور کرو کہ خلقناکم من تراب, کہ ہم نے تمہیں جو ہے مٹی سے ہم نے تم کو خلق کیا, ثم من نطفہ, پھر تمہیں جو ہے نا نطفے سے خلق کیا, ثم من علقہ, پھر علقے سے, مضغہ مخلقۃ وغیرہ مخلقہ, جس میں کچھ ناقص رہ گئے کچھ کامل ہو گئے, لنبین لکم, تاکہ ہم تمہیں بیان کریں, وہ نقر فی الارحام, اور ہم نے تمہیں جو ہے ارحام میں مقرر کیا, ما نشاء الى اجل مسمى, پھر ایک مدت تک تم کو وہاں پہ ٹھہرایا, ثم نخرجکم طفلا, پھر تمہیں بچہ بنا کے باہر نکالا ہے نا, ثم لتبلغوا اشد, پھر تم جو ہے نا بڑے ہوئے ہے نا, اس طرح سے جو ہے عمر کا حصہ تم نے گزارا. تو یہ پوری انسان کی زندگی کی ہسٹری جو ہے نا وہ اس طرح سے قرآن مجید نے کئی آیتوں میں بیان کیا کہ تم اپنے آپ پہ غور و فکر کرو. ایک جگہ امیر المومنین فرماتے ہیں, تم اپنے آپ پہ کیوں غور نہیں کرتے, انسان تکبر کرتا ہے, اگر وہ اپنی ابتدا اور انتہا پر غور کر لے گا تو وہ جو ہے کبھی تکبر نہیں کرے گا کہ اول ہو نطفہ و آخر ہو جیفہ, کہ وہ جو ہے نجس خطرہ تھا, نجس خطرے سے پیدا ہوا, مرے گا تو نجس ہو جائے گا, پیدا ہوا تو غسل کا دینے کی ضرورت پڑی, مرا تو غسل دینے کی ضرورت پڑی, پیدا ہوا تو غسل دینے کی ضرورت پڑی اور مرا تو پھر غسل دینے کی ضرورت, یعنی جو ہے نا اس کی ابتدا نطفے نجس سے, مرنے کے بعد پھر نجس. تو اگر ان دونوں کے بارے میں انسان غور کرے کہ یہ تو جسم کی کہانی ہے نا, تو یہ اگر انسان کی شرافت اس جسم کی وجہ سے نہیں ہے, جس جسم بھی اترا رہا ہے, یہ جسم جس کے اوپر انسان ناز کر رہا ہے اس کی ابتدا یہ ہے, اس کی انتہا یہ ہے. جس چیز کے اوپر ناز کرنا چاہیے وہ چیز کے اوپر جو ہے وہ چیز ایسی ہے کہ جس کے اوپر انسان جو ہے ناز نہیں کرتا ہے, بلکہ جو ہے اگر اس کا ناز ہی جو ہے انکساری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اگر معرفت انسان حاصل کر لے گا تو اس میں اندر نہ غرور آئے گا نہ تکبر پیدا ہوگا. اور پھر انسان کے بارے میں ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا, کہ انسان کے نفس کو ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے اچھائی اور برائی دونوں کا علم دے دیا ہے نا, اچھائی کا بھی علم دے دیا, برائی کا بھی علم دے دیا, اور انسان کو بتا دیا کہ فجور کیا ہے, تقویٰ کیا ہے نا. انسان کو جو ہے دو راہے پر ٹھہرا کر انسان کو حق اور ناحق دونوں بتا دیا گیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ, تم میں سے کچھ جو ہے مر جاتے ہو اور کچھ جو ہے بوڑھے ہو جاتے ہو, آخری عمر تک پہنچ جاتے ہو. اس کے بعد یہ ہے کہ انسان جو ہے اختتام پر تدبر کرے کہ انسان, یہ تو انسان کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پیدا ہوا تو کن مرحلوں کے مرحلے, اس کے بعد انجام کیا ہوگا. یہ تو پیدا ہوئے, پیدا ہونے کا انجام کیا ہے اس کے اوپر غور کرے. پہلے پیدائش پہ غور کرے, ابتدا پہ غور کرے, پھر انتہا پہ غور کرے, اس کے بعد ہمارا نتیجہ کیا ہوگا. اب تو ہم پیدا ہو گئے, اب ہمارا نتیجہ کیا ہوگا. ثم انکم من بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد تم مر جاؤ گے ہے نا, یہ تمہارا اختتام ہے کہ تم اس کے بعد جو ہے مر جاؤ گے. انکا میتن و انہم میتون, تم بھی مرو گے اور وہ لوگ بھی مریں, یعنی سب کو انتقال کرنا ہے, سب کو جو ہے موت آنے والی ہے, موت رسولوں کو بھی آنے والی ہے اور امت رسول کو بھی آنے والی ہے. اے رسول, آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور آپ کی امتیں بھی دنیا سے جانے, سب کو دنیا سے جانا ہے. اور سورہ جمعہ کی جو آیت ہے, قل ان الموت الذی تفرون منہ, کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کرتے ہو, تفرون منہ فانہ ملاقیکم, کہ تم سے ملنے والی ہے. یہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو, کہ جس سے تم بچ رہے ہو, جتنا موت سے بھاگو گے موت تمہارا پیچھا کرنے والی ہے. موت سے بھاگ کے پھر موت کی طرف جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر طرف موت ہے, موت سے بچنے کے بعد پھر موت ہی کی طرف جانا ہے. یعنی یہ جو زندگی جا رہی ہے وہ تو موت پہ ختم ہونے والی ہے. جس زندگی کو بچا لیا وہ بھی موت کی طرف ہی جانے والی ہے. یہ جو ہے زندگی ہماری موت کی طرف سفر کر رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ سالگرہ کس چیز کی منا رہے ہیں؟ موت سے قریب ہونے کی سالگرہ منا رہے ہیں. بچپنے کی حد تک ایک دو سال شروع شروع میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بڑھ رہے ہیں, بعد میں معلوم ہوتا ہم گھٹ رہے ہیں, بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. اس لیے جو ہے نا چھوٹے بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے, بڑے لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کم بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جتنی زیادہ عمر بتائیں گے اتنے موت سے قریب ہوتے جائیں گے. اس کے بعد میں پھر ان کو خوف ہوتے رہتا ہے, جتنا عمر بڑھتے رہتی ہے اتنا ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس کو جو ہے نا ایسی تشبیہ دی ہے بعض لوگوں نے, جو تشبیہات دی ہیں نا عرفا نے, بزرگان ملت نے بہت بہترین تشبیہات دی ہیں. کہا کہ جو ہے دنیا جو ہے کنویں کی طرح ہے, دنیا جو ہے کنویں کی طرح ہے جس میں رسی باندھ کے تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے, جس کنویں کے اندر جو ہے وہ سانپ منہ کھلا ہوا بیٹھا ہوا ہے نا, ایک اژدہا ہے جو منہ کھلا ہوا بیٹھا ہوا ہے, اور یہ جو رسی ہے نا اس رسی کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں. رسی کنویں میں چھوڑی ہوئی ہے, بیچ میں آپ لٹک رہے ہیں. رسی جو ہے اس رسی کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں. یہ جو رسی ہے وہ انسان کی عمر ہے, اور یہ جو دو چوہے کاٹ رہے ہیں وہ دن و رات ہے. یہ جو دن و رات ہے وہ رسی کو کترتے جا رہے ہیں, اور جیسے جیسے وہ کترتے جا رہے ہیں یعنی دن و رات جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں رسی کم ہوتے جا رہی ہے, اور ایک دن یہ رسی ٹوٹ جائے گی تو نیچے جو ہے وہ موت منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے. نیچے دیکھتے ہیں تو ایک قسم کا خوف پیدا ہوتا ہے, تو وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہے نا, نہ اوپر دیکھنا چاہتے ہیں آخر میں نہ نیچے دیکھ. جیسے جیسے رسی کترتے جاتی ہے ویسے ویسے جو ہے نا اوپر دیکھیں تو کم ہوتے جا رہی ہے رسی, نیچے دیکھیں تو موت ہے. اس بیچ میں جو ہے سامنے کچھ شہد وہد لگا ہوا ہے تو اس کو جو ہے چاٹنے میں مصروف ہے, تو نہ نیچے دیکھنا چاہ رہے ہیں نہ اوپر دیکھنا چاہ رہے. اوپر دیکھیں تو زندگی کم ہوتی جا رہی ہے, نیچے دیکھیں تو موت انتظار کر رہی ہے, تو اب بچ کے کہاں جائیں گے؟ یہ ہے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ, کہ پھر جو ہے تم کو لوٹایا جائے گا, پھر تم جو ہے واپس پلٹ کے آؤ گے. تو حقیقت انسان کیا ہے اس کو دو جملوں میں بیان کیا ہے. حقیقت میں یہ جملہ امیر المومنین نے بیان کیا, قرآن مجید نے اس کو جو ہے انسانوں کی ہدایت کا ایک جو ہے نا نمونے کے طور پہ پیش کیا کہ انسان اپنی حقیقت کو جانے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وہ دو جملوں میں بیان ہوئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. ہماری ابتدا اور ہماری انتہا دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہیں, کہ ہم من اللہ اور الاللہ کے درمیان میں ہیں. من اللہ اور الاللہ, کہ اللہ کی جانب سے ہے اللہ کی. اس کو دو قوس میں بیان کیا گیا ہے جس کو قوس نزول اور قوس صعود کہا جاتا ہے, یعنی دو کمانوں کے بیچ کا فاصلہ. دو کمانیں یعنی ایک کمان نزول ہے ایک کمان صعود ہے, تو دیکھنے میں یہ دو کمان دکھتی ہے. دو کمان یعنی ایک کمان آنے کی ایک کمان جانے کی, من اللہ اللہ, ایک من اللہ ہے ایک اللہ ہے. یعنی ہم آئے ادھر سے نیچے آئے, من اللہ اللہ کی جانب سے نیچے آئے, اب جا کے آ رہے ہیں پھر اوپر چڑھنا ہے ہم کو. یہ جو ہے یہ جو آئے نا وہ تو اللہ کی طرف سے زمین پہ آ گئی تھی آسان طریقے سے, اب یہاں سے اللہ کے پاس جو جانا ہے وہ اپنے ارادے سے جانا ہے. یہ جو جانا ہے نا حقیقت میں دیکھا جائے تو جتنی آسانی سے آئے اتنی آسانی سے چلے جانا چاہیے, لیکن اتنی آسانی سے نہیں جا رہے ہیں, وزن لگ رہا ہے, اس لیے کہ دنیا کا بوجھ ہم اٹھائے ہوئے جانا چاہ رہے ہیں, ہیرے جواہرات لے کے اوپر چڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دنیا اور جو ہے اولاد کی محبت, ازواج کی محبت, مکان کی محبت, دکان کی محبت, دولت کی محبت, اقتدار کی محبت, شہرت کی محبت, جاہ و حشم سے محبت, یہ ساری محبتوں کا بوجھ اٹھا کے جب ہم چڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہم گرتے چلے جا رہے ہیں, پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو اگر صحیح طریقے سے پہنچ جائیں گے تو جو ہے کامیاب ہو جائیں گے, اور نہیں پہنچیں گے تو بہرحال حشر تو وہیں ہونے والا ہے, جانا تو وہیں ہے, پہنچنا تو وہیں ہے, لیکن چاہے اپنی مرضی سے پہنچو یا گھسیٹ کے لے جایا جائے. تو جہنمیوں کو خود سے نہیں جائیں گے جہنم میں, ان کو گھسیٹ کے لے جایا جائے گا. ایسا نہیں کہ ہم آسانی سے اگر آسانی سے جہنم میں چلے جائیں تو کیا مشکل ہے, جہنمیوں کو سر کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے جائیں گے. کون جہنم میں جانا چاہیں گے بتائیں, کون اللہ سے ملاقات کرنا چاہے گا, کون موت چاہے گا پہلے آپ یہ بتائیے, موت ملاقات ہے, کون مرنا چاہے گا. کچھ لوگ ہنسی خوشی مرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ زبردستی, مرنا تو سبھی کو ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مار ڈالیں گے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو کہیے کہ جو نہیں مرنے والا ہے اس کو بولیے میں مار ڈالوں گا, جو مرنے والا ہے اس کو کیا مار ڈالیں گے. جو مرنے والے کو اگر مار ڈالیں گے تو وہ آسانی سے چلا جائے گا, اس کا سفر تو آسان کر رہے ہیں آپ. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے, یعنی اب جو ہے اگر اللہ کی راہ میں اگر شہید ہو جائے تو پھر تو سمجھیے اس کی موت جو ہے وہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی سے بہتر ہے. وقت زیادہ ہو چکا ہے, آیتیں کچھ زیادہ ہیں, ایک کیونکہ یہ ایک جو سفر ہے نا, انشاءاللہ اس کو ابھی آدھا بیان کریں گے, آدھا انشاءاللہ پھر کل بیان کریں. ایک جو حقیقت انسان ہے, اس کے بعد پھر کچھ آیتیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اب آپ غور و فکر کیجئے آفاق میں, اپنی ذات میں غور و فکر کرو, پھر اب غور و فکر کرو نشانیوں میں, وہ فی الارض آیات للموقن, زمین پہ نشانیاں ہیں اللہ کی یقین کرنے والوں کے لیے, یعنی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, زمین ہی پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو معراج ہو سکتی ہے. اگر آپ معراج کو طے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو زمین پہ معراج ہو سکتی ہے. وہ فی الارض آیات للموقنین, یعنی کیونکہ معراج پہ جو لے جایا گیا تھا تو کیا دکھایا گیا تھا معراج پر, ہاں لنوریہ من آیات, ہماری نشانیاں دکھانے کے لیے, یعنی جو بلایا گیا ہے تو نشانیاں دکھانے کی. تو کہہ رہا ہے کہ زمین پہ نشانیاں ہیں, وہ فی الارض آیات, کس کے لیے نشانیاں ہیں, للموقنین, یقین کرنے والوں کے لیے. یقین کرنے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا, کہ میرے سامنے سے حجابات اٹھا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں فرق آنے والا نہیں ہے. تو یہ بہرحال, تو فی الارض آیات للموقن وفی انفسکم افلا تبصرون, اور پھر خود تمہارے نفس کے اندر جو ہے نشانیاں ہیں, مرا بہ ہیچ کتابی حوالے مکن, کہ من حقیقت خدرا کتاب میں بھی نم, کہ مجھے کسی کتاب کے حوالے مت کرو کہ میں اپنے وجود میں کتاب دیکھ رہا ہوں. انسان کے اندر خود کتاب خانہ ہے, کہ انسان کو کہ آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ کہیں کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کتاب خانے کو جاتے ہیں، انسان کا وجود خود کتاب خانہ ہے نا. ہر صفحہ سمجھ کر پلٹنے کی ضرورت ہے. کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، آئی اسپیشلسٹ ہو گیا جو ہے نا، جو ہے ہر چیز کا اسپیشلسٹ، یعنی آنکھ خود ایک مکمل کتاب ہے، کان ایک مکمل کتاب ہے، انسان کا وجود ایک مکمل لائبریری ہے کہ جس کے اوپر جتنا غور و فکر کیا جائے اتنا کم ہے، جتنا سوچا جائے اتنا کم ہے، جتنا وفی انفسکم، خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں، ہے نا، تمہارے اندر نشانیاں ہیں. کہ اتعظم انک جرم صغیر وفیک انت وعالم الاکبر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایک جرم صغیر ہو؟ نہیں، تمہارے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے. سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، پتھرا گئی آنکھیں تو بصارت پائی، جب علوم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، تب کہیں جا کے عرفان جہالت پائی. سب جاننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانا. ما عرفنا کا حق کا معرفت، جو معرفت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. تو انسان کے اندر اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں کہ معرفت نفس جو ہے انفع المعارف ہے، تمام معارف میں بہترین معارف جو ہے انسان کی معرفت ہے. اس کے اندر ہزارہا ہزار ابواب ہیں، اس کے اندر ہزارہا ہزار بحثیں ہیں کہ انسان اپنے آپ کی اگر شناخت کر لے. انسان کے اندر کتنی حالتیں ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی احساس ندامت ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی کبھی جو ہے مسرت کا احساس ہے. کتنے احساسات انسان کے اندر ہیں، یعنی نفس اس کی کیفیات ہیں، اور کتنے علوم کو حاصل کرنے کی استطاعت ہے. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہر ظرف اپنی کچھ چیز ڈالنے سے پر ہو جاتا ہے. کلو ویائن یذیق بما جعل فیہ الا ویاء العلم فانہ یتسے بہ. ہر برتن کسی چیز کے ڈالنے سے پر ہو جاتا ہے، چاہے وہ حوض ہو، چاہے جو کٹورا ہو، کوئی چیز اس میں ڈال دیجئے کٹورا بھر جائے گا، ہے نا. حوض ہے، اس میں پانی ڈال دیجئے فل ہو جائے گا. کوئی ظرف ایسا نہیں ہے، کوئی برتن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ بھر نہ جائے، ابل نہ جائے، پر نہ ہو جائے، فل نہ ہو جائے، سوائے برتن علم کے. کہ علم جتنا اڈلتے جائیے اتنا برتن علم پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا. انسان کے نفس کے اندر یہ خود ایک مفصل بحث ہے، اس پر جو ہے علماء نے، عرفاء نے کتابیں تک لکھی ہیں. ہمارے پاس خود جو ہے کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں، حسن زادہ آملی کی، تین جلدوں میں معرفت نفس ہے. صرف ایک حدیث کے اوپر تین جلدوں پہ بحث کی ہے، تین جلدیں ایک حدیث کے اوپر، صرف معرفت نفس پر تین جلدوں میں بحث کی ہے. ہر جلد میں 50 دروس ہیں. بعض لڑکوں کو ہم نے پڑھایا بھی ہے 30-40 درس، اور ایک کتاب ایک جلد میں 50 درس ہے. 50 کتنے ہو گئے؟ 150 درس ہے اس مطلب پہ. پھر وہ بھی ناتمام ہے، اس لیے کہ انسان کا جو ہے علم محدود ہے. بہرحال اب آیتیں یہ کہہ رہی ہیں، میں تیزی سے کچھ آیتیں سنا دوں. آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں خود انہی کے نفوس میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ اس کی ذات حق. اس کے بعد ارشاد، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یہ یعنی نشانیاں ہیں دن و رات کے. میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب بھی جو ہیں یہ آیتیں آتی ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معجزہ دیکھنے جانا ہے، فلاں جگہ پہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ جو معجزہ ہو گیا، آپ یہیں کھڑے رہیے، ہم معجزہ دکھاتے ہیں. اندھیرا ہے نا، ایک دم اب اجالے میں بدل جائے گا. یعنی اس اندھیرے کو کون ہے جو اجالے میں بدل، معجزہ دیکھو، یعنی یہ اب اندھیرا ہے نا، اب آنکھوں پہ پٹی باندھو، تھوڑی دیر کے بعد میں کھولنا تو دیکھیں گے کہ اجالے میں بدل گیا ہے. اب اجالا ہے وہ اندھیرے میں. یہ معجزہ ہے, یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار, یہ اختلاف لیل و نہار میں نشانیاں ہیں. ہاں, اور جو چیز اللہ نے آسمان و زمینوں میں قرار دی ہے وہ اس میں نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقومی یتقون, تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے, موقنین کے لیے, متقین کے لیے, صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.